الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ اتوار بیان کے دوران آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا تھا کہ نیک بختی کی تین علامات ہیں. حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, مسند احمد میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں, یعنی یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. پہلی چیز کشادہ مکان, دوسری چیز نیک پڑوسی, اور تیسری چیز خوشگوار سواری. یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین چیزیں میسر آ جائیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں. کشادہ مکان دستیاب ہو, نیک پڑوسی مل جائیں, اور اچھی سواری دستیاب ہو, تو یہ تینوں چیزیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اپنے اپنے ذاتی کشادہ مکان بھی ہوں, نیک صالح اچھے پڑوسی, اور اسی طرح اچھی سواری اللہ پاک مہیا فرما دیں. یہ بڑے انعامات ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ جس کسی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائیں تو بڑا انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انعام کے اوپر بندہ جب شکر گزار بنتا ہے تو ان انعامات کے اندر مزید ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے. گھر کی خوبصورتی, اس کی زیب و زینت اور اس کی ٹیپ ٹاپ, یہ ایک اضافی چیز ہے. اصل چیز مکان کی وسعت ہے جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس گھر میں زندگی گزارتا رہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو والی دعاؤں کے اندر ایک اہم ترین دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کی اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں, ایک اخروی اور دو دنیاوی. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے, یہ تو اخروی اعتبار سے ہو گیا کہ آخرت میں میرا حساب بے باک رہے. اور دنیاوی اعتبار سے دو نعمتیں مانگی ہیں, فرمایا کہ ووسع لی فی داری, میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دے. اور دوسری چیز دنیاوی اعتبار سے فرمایا کہ وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. گویا کہ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزیں مانگا کرتے تھے, ان میں سے ایک تو گناہوں کی معافی. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی بندے کو عطا فرما دیں تو بس آخرت سنور گئی. لہذا پہلا سوال تو آخرت کی درستگی کا فرمایا, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی, ایک تو گھر کی کشادگی اور دوسرے رزق میں برکت. اس سے معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پسند تھا. اس لحاظ سے جس کسی خوش نصیب کو اپنا کشادہ وسیع فراخ گھر مل جائے تو گویا کہ وہ ایک پسندیدہ نعمت اس کو مل گئی جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرغوب اور پسندیدہ تھی. اس دعا کے بارے میں گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ بطور وظیفہ بھی اس دعا کو اہتمام رکھا جائے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیا جائے تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک بندے کو اپنا ذاتی کشادہ وسیع فراخ مکان عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ بات میں ایک اونچی نسبت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے والد ماجد حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے ایک پیر بھائی ہیں, انہوں نے جب حضرت مفتی صاحب سے اپنے گھر کی تنگی کا تذکرہ کیا تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے نجی طور پر ان کو یہ وظیفہ دیا کہ اس دعا کا اہتمام رکھیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. فرمایا کہ ووسع لی فی داری, درمیان والی جو دعا ہے جس میں اپنے گھر کی وسعت کا سوال ہے, اس پہ ذرا جماؤں کے ساتھ زور لگا کر اس جملے کو کہنا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے، فراخ فرما دے، بڑا بنا دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ تو یہ بطور وظیفہ بھی اس دعا کا اہتمام کیا جائے اپنی تمام دعاؤں میں، وضو کے ساتھ تو اس کا معمول پکا ہو، لیکن اس کے علاوہ دیگر اپنی دعاؤں کے اندر، اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفلی نمازوں کے اندر بھی انسان سجدے کے اندر اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کی برکت سے جن میرے والد ماجد کے پیر بھائی کو حضرت نے یہ بطور وظیفہ یہ دعا دی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے چند دن کے اندر اللہ پاک نے اتنا کشادہ، فراخ، وسیع، خوبصورت، عالی شان مکان عطا فرما دیا کہ جن بزرگ کی نسبت سے، جن بزرگ کے واسطے سے یہ دعا اور یہ پورا معمول مجھے ملا، وہ فرما رہے تھے میں نے خود جا کر دیکھا تو ایک وسیع، کشادہ، صاف ستھرا، نیا، جمجماتا ہوا گھر اللہ پاک نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو اسباب بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مسبب الاسباب، اسباب کو یکجا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خاص شامل حال ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نعمت کے تذکرے کے طور پر بیان کرنا کہ میرے مالک نے مجھ پر یہ انعام کیا، یہ تحدیث بن نعمت کہلاتا ہے۔ سورۃ الضحا کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چیزیں بتائی ہیں، آپ کے یتیم ہونے کا حال ذکر کیا ہے، آپ کے ان ایام کا تذکرہ فرمایا کہ جب آپ نبوت سے پہلے کے ایام تھے، اور پھر آپ کی جو غربت و افلاس تھی، پھر آپ کے مالدار بنانے کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں فرمایا کہ اس قدر ہم آپ کو مالا مال کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اس قدر نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اس رضامندی میں آپ نے یہ بھی ایک بات فرمائی، فرمایا کہ آخرت میں جب تک کہ میں اپنے آخری امتی کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کر کے نہ نکلوا لوں، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، منوا کے چھوڑیں گے، اپنے آخری امتی کو بھی دوزخ سے سفارش کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے التجا کے ذریعے نکلوا کے اس کی بھی نجات کروا کے، فرمایا کہ تو آخری امتی بھی میرا نکل جائے گا، تب جا کے میں راضی ہوں گا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو اس قدر اللہ پاک مالا مال فرمائیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نعمتیں آپ کو ملیں گی دینی اور دنیاوی، فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا وقت وہ جانے والے وقت سے آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں آپ کے لیے بہت بہتر اور بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ کو اللہ پاک نے یتیم نہیں پایا تھا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا، پال پوس کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ تو علوم سے خالی تھے، امی تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ہدایت اور نور کے، علم کے پہاڑ، سمندر کے سمندر عطا فرما کے پورے اولین آخرین کے علوم عطا فرما دیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ تو غریب تھے، مال و دولت کی قلت تھی، آپ کو اللہ پاک نے مالا مال کر دیا، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی۔ حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے راہ خدا میں قربان کیے، اور وہ وقت بھی آیا کہ مدینہ منورہ میں آپ کا 100 بکرے بکریوں کا پورا ریوڑ ہوتا تھا، جب کبھی کوئی بکری بچہ دیتی، 101 ہو جاتے تو بڑے بکروں میں سے یا بڑی بکریوں میں سے جو قربان کرنے کے قابل ہوتے پھر اس کو قربان کر دیتے، اس کا گوشت خود بھی گھر میں بھی استعمال ہوتا اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم ہوتا۔ تو 100 بکرے بکریاں بیک وقت، آپ کی عمدہ سواریاں، اور آپ کے ماشاءاللہ ازواج مطہرات، آپ کے رہائش، آپ کے چاہنے والے، آپ کے عشاق ہر طرف، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کبھی اس سے جب آپ کا معاملہ پڑے تو اس کو آپ سختی نہ کرنا، آپ خود یتیمی کی حالت سے گزر کر آئے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کبھی کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو آپ جھڑکنا مت، سائل کو جھڑک کر، دھتکار کر، ذلیل کر کے بھگا دینا یہ نامناسب ہے۔ شرعی حکم تو الگ ہے، جیسے ابھی اثر میں ایک صاحب کھڑے ہوئے یہاں بھکاری کا پیشہ اختیار کر رہے تھے، منع کر دینا وہ بات الگ ہے. شرعاً ابھی دو چار دن پہلے ہی فجر کے درس میں باقاعدہ گزرا، اقساب ضارہ حرام پیشوں میں چوری ڈاکہ فلاں دھماک یہ وہ اور گدا گری، باقاعدہ گدا گری کا پیشہ اختیار کرنا یہ تو حرام ہے. تو اگر کوئی حرام کام انسان مسجد میں کرے تو اس کو روک ٹوک کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، حکم سے آگاہی ضروری ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، بدترین ہے وہ انسان جو دنیا کے سارے جھمیلوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بھی آ کے وہاں پر بھی اللہ کی مخلوق سے مانگ رہا ہے. اللہ کے گھر میں تو کم از کم آ کے اللہ سے مانگے. تو اس لحاظ سے بسا اوقات اس طرح کی روک ٹوک وہ جھڑکنے سے ہٹ کر ہوتی ہے، ایک شرعی حکم کے زمرے میں آتی ہے. تو غرض یہ کیا فرمایا کہ وہ مسائل فلاطن، ہر کوئی بھکاری آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، دے سکتے ہوں اچھے طریقے سے دے دیں، کھلم کھلا بھی دے سکتے ہیں، چھپ کر بھی دے سکتے ہیں، دونوں طرح کے قرآن کریم اللہ پاک نے حکم سکھائے ہیں. چاہو تو کھلم کھلا دو، سب کے سامنے دو، اللہ کی رضا مقصود ہے، چاہو تو چپکے سے دے دو، دونوں طرح دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، آپ کے پروردگار نے جو آپ پر نعمتوں کی بارشیں کی ہیں آپ اللہ کی مخلوق کے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ کیجیے. تو اللہ کی نعمت کو اس انداز سے کہ اس کا مجھ پر یہ انعام ہوا، اس انعام کے طور پر تذکرہ کر دینے میں یہ کوئی گھمنڈ نہیں کہلاتا، فخر نہیں کہلاتا، اترانا نہیں کہلاتا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنا ذاتی مکان عطا فرما رکھا ہے الحمدللہ. 15 سال اس میں ہمارا قیام رہا ماشاءاللہ. حضرت اقدس حضرت والد ماجد ہی نے اس کی بنیاد رکھی، ہمارے سسر محترم نے اس کو اپنے سامنے کھڑے ہو کے ہماری پسند کے مطابق بنوایا. پورا 15 سال عرصہ اس میں ہم نے گزارا الحمدللہ. تو یہ وظیفہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اہتمام سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے غیب سے ایسا انتظام فرمایا کہ اپنے گھر کے پڑوس میں ہمارا گھر ماشاءاللہ یہاں تعمیر کرایا 5 سے 6 مہینے کے اندر، اور وہ ماشاءاللہ وسیع، فراخ، کشادہ، جدید، بالکل ہر چیز ماشاءاللہ جدید تقاضوں کے مطابق. تو اس وظیفے کا جیتے جی آنکھوں دیکھا حال میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سے اللہ پاک نے عطا فرمایا جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بتائے ہوئے فیصلے کو آزماتا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بندہ اپناتا ہے. کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، انسان دل و جان سے اپنا لے. اس اپنانے کے اندر پھر کبھی دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کس بندے کے لیے کون سا معاملہ کس وقت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس بندے کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کون قدردان ہے، کون ناقدرہ ہے، کون کس چیز کو، کس نعمت کو کس طرح سے استعمال کرے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مال و دولت ملنے کے اوپر اترا جاتے ہیں، وہی مال و دولت ان کے لیے سرکشی اور بغاوت کا باعث اور سبب بن جاتا ہے. حدیث مبارک ہے باقاعدہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، جس میں کئی ایک چیزوں سے پناہ مانگی گئی. فرمایا کہ یا اللہ اس مال سے بھی مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لینا جو میرے لیے عذاب کا باعث بنے، عیاشی، بدماشی، فحاشی، عریانی، شراب، کباب، زناکاری، بدکاری. کہ مال اتنا ملا، اس مال کی وجہ سے انسان آوارگی کی طرف نکل جائے اور وہی مال انسان کے لیے وبال بن گیا اور عذاب کا سبب بن گیا، ایسے مال سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ پھر فیصلے، سب اپنے فیصلے فرماتے ہیں حکمت کے مطابق، کس بندے کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، پھر اس میں رضا بالقضا. تو غرض یہ کہ یہ وظیفہ اپنا لیا جائے وسعت کے لیے، فراخی کے لیے. اور اصل چیز اپنے وقت کے اوپر کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر اس دعا کا اہتمام رکھا جائے. آج کل کے زمانے میں دو طرح کے ہیں وضو، جہاں انسان بناتا ہے اگر کہیں واش روم سے ہٹ کر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف وضو وغیرہ ہی بنایا جا سکتا ہے، بیسن وغیرہ پر انسان وضو بنا رہا ہے، یا الگ سے اپنے نہانے دھونے کا انتظام الگ ہے اس جگہ پہ وضو بنا رہا ہے، یا عام وضو خانے پہ انسان وضو بنا رہا ہے، کہیں پر بھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہو، پاک جگہ ہے، تو وہاں تو انسان بسم اللہ کر کے وضو شروع کرے، درمیان کی دعائیں بھی پڑھے، آخر کی بھی پڑھے. بڑی برکتیں ملتی ہیں ان دعاؤں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے خزانے ملتے ہیں. ایک بزرگ تھے، بڑے بے تکلف ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور حکم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے تکلف ہو کے مانگو، بدتمیز ہو کر نہیں، بے تکلف ہو کے مانگو، اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگو. تو ایک بزرگ تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے قصہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے، یا اللہ بہت سارا مال دے دے. تو کبھی کبھی موقع آیا پوچھا گیا بھائی مال کا سوال کرتے، اللہ والے تو مال سے زیادہ محبت نہیں رکھتے، تو مال کا سوال کہ اللہ مجھے بہت سارا ڈھیر و ڈھیر مال دے دے. پوچھا گیا کہ یہ سوال آپ کیوں کرتے ہیں، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بے تکلف ہو کے مانگتا ہوں کہ مجھے بہت سارا مال مل جائے، رکھا ہوگا میرے گھر میں مال و دولت، یہ شیطان مجھے بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پیسے نہیں ہوں گے کہاں سے چلے گی زندگی، گزر بسر کیسا ہوگا، کام کیسے چلے گا، تم مر جاؤ گے پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، تو ساری توجہ یہ مجھے وسوسے ڈال کے آپ سے ہٹاتا ہے اور اس طرف لے جاتا ہے. تو یا اللہ مجھے اتنا سارا مال دے دیں کہ یہ مال میری تجوریوں میں پڑا ہو، میں بے فکر ہوں. جب شیطان مجھے وسوسے میں ڈالے کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے کماؤ گے، اتنا سارا ہے نا، تو مجھے کیا بہکاتا ہے، پھر میں متوجہ ہو کے یکسوئی سے آپ کی عبادت کروں. تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنی ایک شان ہوتی ہے، اپنی ایک بات ہوتی ہے، تو مان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایسا ہی انداز ہو کہ بے تکلف ہو کے مانگتا ہو، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو، طلبگار ہو. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے آگے مانگنے والے ہو، سوال کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے لے لے کر آگے چلنے والے ہو. تو دعاؤں کا اہتمام یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازوں کو کھولتا ہے. اور پھر خاص کر وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بڑی وزندار جاندار ہیں کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ اپنا اثر دکھاتی ہیں. تو اگر انسان وضو ایسی جگہ بنا رہا ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہو، تو وہاں بسم اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ جب وضو شروع کرتا ہے تو وہ وضو جب تک رہے گا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، درمیان کے اندر بھی دعائیں پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو ختم ہونے کے بعد بھی دعا پڑھتا رہے، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے پاکیزگی الگ ملتی ہے، برکتیں الگ ملتی ہیں. تو اس وقت تو اہتمام خاص طور پر ہو کہ وہ موقع ہے اس دعا کے پڑھنے کا، کہ وضو بناتے وقت انسان اس کا اہتمام رکھے. لیکن اگر وضو ایسی جگہ بنا رہا ہے جہاں واش روم اور غسل خانہ اور وضو خانہ اور استنجا خانہ سب ایک ساتھ ہی ہے، وہاں پر پھر اللہ پاک کا مبارک نام لیا جانا بیدبی میں داخل ہوتا ہے، اس میں پھر بہتر یہ کہ انسان جب وضو کر کے واش روم سے نکل جائے، باہر آ جائے، پھر یہ دعا پڑھ لے، واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جہاں وضو بھی بنانا ہے، اور جب وضو بنا کر نکل گیا اب وہ دعا پڑھ لے، اس جگہ پر اس اللہ پاک کا نام پڑھنا، اللہ پاک کا مبارک نام وہاں پر بیدبی میں شمار ہوتا ہے. باتھ روم کے اندر کسی نے کہا کہ ماشاء اللہ بڑا زبردست خوبصورت، ارے بھائی باتھ روم ہے بیت الخلاء ہے، اس میں ماشاء اللہ استغفر اللہ، یک نشد دو شد، کہ نمازی کے آگے سے گزر گئے، کسی نے کہا بھائی نمازی کے آگے سے نہیں، اچھا اچھا استغفر اللہ، واپس ریورس گیئر لگایا، یک نشد دو شد، کہ پہلے یوں گزرے پھر یوں گزرے، پہلے دائیں سے بائیں گزرے پھر بائیں سے دائیں گزرے، تو ڈبل ڈبل جرم. تو ایسا نہ ہو کہ پہلے بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا خوبصورت واش روم بنایا، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال وہ جگہ چونکہ وہاں استنجا خانہ بھی ہے، قضاء حاجت کی بھی جگہ ہے، واش روم بیت الخلاء، تو وہاں پر پھر انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ان دعاؤں کا نہ پڑے، باہر نکلنے کے بعد پھر اہتمام رکھے. اور اگر صاف جگہ ہے وہاں پر پھر انسان بسم اللہ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام رکھے، تو یہ دعا اس موقع پر بھی پڑے تو اس کی برکت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اپنی دعاؤں کے اندر جیسے انسان دعا کر رہا ہے تو اس وقت بھی انسان مانگ سکتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس وسعت کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فراغ مکان بھی عطا فرمائیں گے اور گناہوں کی بخشش بھی فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی نصیب ہوگی. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز مانگنے کی ہے اور جس کے پیچھے انسان تگ و دو کرے، بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے، تو فرمایا کرتے تھے وہ انسان کا اپنا ذاتی گھر ہے. انسان محنت کرے، سرمایہ جوڑے اور جمع جوڑ کر کر کے اگر اپنے گھر کی انسان فکر کرے اور اپنا گھر اس کا ذاتی ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کے لیے انسان کی محنت اور بھاگ دوڑ ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، کہ سر چھپانے کی جگہ ہو، اپنا ذاتی ٹھکانہ ہو، اپنے بال بچوں کو لے کے سکون کی زندگی بسر کر رہا ہو. اور ہوتا ہے کہ انسان جس کو اللہ پاک اپنا ذاتی گھر دے دیں تو ذاتی گھر دنیاوی جنت ہے، پرسکون انسان، نہ اس کے اندر مالک مکان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑتا ہے، نہ دیگر کوئی مشکلات آتی ہیں، آزادانہ زندگی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ایک محاورہ سنایا کرتے تھے، ہے تو وہ تھوڑا سا گھناؤنا سا لیکن حقیقت پر مبنی ہے. فرمایا کرتے تھے, ابا نے بھی کسی سے سنا تھا کہ کسی نے کہا بھائی اپنا گھر حق کے بھر, دوسرے کا گھر تھوک کے ڈر. اپنے گھر میں تو انسان جہاں دل چاہے جو دل چاہے سو کر لے, کوئی ٹھوکا کوئی کیل ٹھوکنی ہے, کوئی سوراخ کرنا ہے, کہ ڈرل کرنی ہے, کہ توڑم پھوڑی کرنی ہے, جو بھی ہے اپنے اختیارات ہوتے ہیں. انسان اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے جو چاہے کچھ بنانا ہے کچھ ہٹانا ہے اپنی مرضی ہے. تو حقیقت پر مبنی ہے کہ اپنا گھر حق کے بھر, جہاں جو دل چاہے کر دو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. دوسرے کا گھر تھوک کے ڈر, وہاں اگر تھوک بھی دیا جائے ڈرتا ہے کہ انسان یار یہ کیا ہو گیا, روک ٹوک نہ ہو جائے. تو انسان اپنے گھر کی فکر میں اگر لگتا ہے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ اس کی تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ذاتی گھر کے لیے محنت کرنا, جتن کرنا, لگن کرنا اور اپنا سرمایہ جمع جوڑ کر کے اپنا ذاتی گھر بنا لینا, یہ بہت ایسی قابل تعریف چیز ہے کہ انسان خود بھی اور اس کے بال بچے بھی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں. ورنہ معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرایہ پر رہنے والے اور عارضی طور پر ٹھکانے پکڑنے والے کس قدر آئے دن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کتنے لوگ تو پوری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزر بسر کر کے نکل جاتے ہیں, اور کہاں سے کہاں اس علاقے سے اس علاقے سے یہاں وہاں ہوتے ہوتے بعض دفعہ اپنے نمازیوں کے اندر کوئی نمازی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے جب جاتے ہیں مل کے اور کبھی بتاتے ہیں کہ ہم یہاں رہ رہے تھے لیکن اب ہم دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں, تو بڑی اداسی کا اور بڑی افسردگی کا, بڑے وہ ہے کہ اپنائیت اور محبت کا اور جدائی کا وہ تاثر کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں رہے اور یہاں ماحول میں ہم جڑے, اچھا وہ رہا, فیض پایا, اچھا رہا, سب کچھ ہوا. اور بعض دفعہ جب چلے جاتے ہیں واپس کبھی کسی موقع پر آتے ہیں تو بڑی محبت سے لپٹتے چپٹتے ہیں. ہمارا ایک نوجوان نمازی تھا, یکلق اچانک جوانی کی عمر میں انتقال کر گیا, تو وہ بھی سائمہ عربین چلے گئے تھے, وہاں سے یہاں ایک دن آیا. جو آخری اس کی میری ملاقات تھی اس میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ وہاں چلے گئے, گھر بہت اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن اپنا محلہ یاد آتا ہے, یہ سارے گلی کوچے محلے, اور کہا کہ اپنی مسجد بہت یاد آتی ہے, یہاں جیسا ماحول وہاں نہیں ملا. ایک انسان جب کسی علاقے میں رہتا ہے تو یہ کرائے پر رہنے والے کبھی ادھر کبھی ادھر, ادھر سے ادھر ادھر, پورے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے انسان اگر مانگے, دینے والی ذات وہی ہے, مسبب الاسباب وہی ہے, غریبوں کو امیر بنانے والا, امیروں کو غریب بنانے والا, اسی کے قبضہ قدرت میں تمام تر معاملات ہیں. احادیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں, تو یہ بھی حدیث مبارک کی بڑی پیاری دعا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میں تو تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کے لیے بھکاری ہوں, محتاج ہوں, فقیر ہوں, سوالی ہوں. یہ چھوٹی سی دعا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ہے, جو قرآن کریم اللہ پاک نے اتاری جب ہجرت فرما رہے تھے مدین کی طرف. راستے میں بے سر و سامانی کا عالم ہے, بے یار و مددگاری ہے, نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے, نہ کہیں سر چھپانے کا ٹھکانے کا انتظام ہے, اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, اور وہاں پر کچھ قوم کے لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کی مدد کر دی, خواتین کا ہاتھ بٹا دیا, ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا, تھکے ماندے ہیں, پیچھے سے جان کے دشمن اور وہ تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ مل جائیں, تو قتل کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں فرعون کی طرف سے, اور نقل مکانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. راستے میں جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے, تھکے ماندے بیٹھے ہیں درخت کے نیچے, اور وہاں پر یہ دعا کی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے پروردگار تو جو کچھ بھی میرے اوپر اتارے گا, کوئی بھی خیر بھلائی میرے اوپر اتارے گا, میں اس کا بھکاری ہوں, میں اس کا فقیر ہوں, میں سوالی ہوں, محتاج ہوں. تو یہ چھوٹی سی دعا بھی بڑی کارآمد ہے, ایک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے. مکہ مکرمہ میں ہمارے بزرگ میں ایک بڑے بزرگ ہیں شیخ عبد المنان صاحب, اس رمضان میں بھی ماشاءاللہ عمرے پر ان سے ملاقات ہوئی, بہت شفقت فرماتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں, حضرت والد ماجد کو جانتے ہیں, ان کی نسبت سے بہت شفقت فرماتے ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ کام کی باتیں, اور چہرہ ہمیشہ ان کا مسکراتا رہتا ہے, ہنس کے بات کرتے ہیں, دانت ہمیشہ ان کے ایسے جس انسان ہنستے ہوئے بات کر رہا ہو. تو ماشاء اللہ سامنے بیت اللہ ہوتا ہے, اور یہ حتیم کی طرف, یہ جہاں پر میزاب رحمت اس کی سیدھ میں بیٹھتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہماری دو تین ملاقاتیں ان سے تفصیلی ہوئیں, تو چہرے سے ہنستے رہتے ہیں گورے چٹے, اور سرحد کے علاقے کے ہیں, سفید داڑھی, سفید رومال کا عمامہ باندھتے ہیں, سفید کپڑوں میں ملبوس, چہرہ ہنستا ہوا ہوتا ہے اور آنکھوں سے ٹپٹپ آنسو ٹپکتے ہیں. اپنے بزرگوں کی باتیں, واقعات, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، دیگر اکابرین، کون کون حرم محترم، تو مرجع خلائق ہے، وہاں اللہ کے سارے بندے جمع ہوتے ہیں، تو ایک سے ایک بزرگوں کے واقعات، ان کی باتیں، ان کے نصیحتیں، ان کے کام کے، تو آنکھوں سے اس دفعہ وہ آنسو پہنچتے جا رہے تھے، کہنے لگے یہ میں کیا کروں، میرے دل کا وہ درد ہے جو یہاں سے ٹپکتا رہتا ہے، چہرے سے ہنس رہے تھے، اور پھر وہاں کے احوال کے اوپر بھی، حالات کے اوپر بھی بات چیت کر رہے تھے کہ یہاں نوبت آ گئی کہ حرم شریف کو سمیٹ دیا، سمیٹ کے نوبت یہاں تک آ گئی کہ سنت تراویح کے عمل کو بھی ذبح کر دیا اور دست کے اوپر لا کے سمیٹ دیا، پابند کر دیا، اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی، اور کہا کہ میں کیا کروں، یہ سب میرے دل کا درد ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے ٹپکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے ایک سفر کے موقع پر یہی وظیفہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ اپنے آپ بھی، اپنے تعلق والوں کو بھی یہ وظیفہ دے سکتے ہیں کہ رب بھی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جو دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھی میرے اوپر اپنی نعمت نازل فرمائے گا، میں ان کا فقیر ہوں، میں سوالی ہوں، میں تجھ سے مانگ کے چلنے والا ہوں۔ فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے گھر بھی ملتا ہے، گھر والی بھی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب آگے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی جو خدمت کی تھی، ان کے لیے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ جب گھر گیا کہ انہوں نے بتایا، فرمایا کون تھا بھائی، جا بلا کے لاؤ، دعا مانگی ہے ادھر، اور ادھر سے وہ نوجوان بچی سمٹتی ہوئی، شرم و حیا کی پیکر بنی ہوئی، ساتھ ساتھ آئی دیوار اور بلا کر لے گئے، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اس بڑھاپے کے اندر دیکھا ایک نوجوان ہے، اچھا صحت مند ہے اور تقوی کا، پرہیزگاری کا پیکر ہے۔ بات چیت ہوئی تو فرمایا کہ آپ ہمارے یہاں رک جائیں، ہماری بھیڑ بکریوں کی ذمہ داری ہمارے یہاں، بچہ تو ہے نہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں سنبھالتی ہیں، تو آپ سنبھال لیا کریں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، آپ ہمارے گھر کے فرد بن جائیں گے، گھر کے اندر رہیں، بچی بھی مل جائے گی آپ کو، یہاں رہیں، اور 10 سال تک آپ، 8 سال، 10 سال، 8 سال تو ہمارا معاہدہ ہو جائے گا، اگر آپ 10 سال پورے کریں بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ انشاءاللہ معاہدہ پکا ہے، اللہ ہمارا وکیل ہے، قرآن کریم میں پورا اللہ پاک نے مضمون واقعہ اتارا ہوا ہے۔ تو یہ دعا ادھر مانگی ہے، ادھر اللہ پاک نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر رہے، اور رہنے کے ساتھ ساتھ اس وقت تک پیغمبری نہیں ملی تھی، پیغمبری سے پہلے کا واقعہ، اس وقت وہاں رہتے رہے، پھر آپ کی بھی بکریاں آپ کے حصے میں آتی رہی، آتی رہی، پورے ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، مالدار ہو گئے، گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی، مال و متا بھی ملا، اور یہ مال گائے ہو، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، آج کے دور میں بھی بہت قیمتی اشیاء ہیں، جس کسی کے پاس ہوں بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے وہ۔ اللہ پاک نے مالا مال فرما دیا، تو ان بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا، فرمایا کہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے جہاں مختلف دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ قرآن کریم کی صاف ستھری بڑی پاکیزہ مبارک مقبول دعا ہے، فرمایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے جہاں اور دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی انسان مانگ سکتا ہے، سجدے کے اندر بھی، یا اسی طرح سلام پھرنے سے پہلے جب درود شریف وغیرہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، جہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وغیرہ دعائیں پڑھ لی، اور دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی میں ایک دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جب میں دیکھوں مجھے خوشی ملے، دل کا قرار ہو، آنکھوں کا سکون ہو، جب میں گھر جاؤں تو مجھے خوشی ملے، لذت ملے، راحت اور آرام ملے، بیوی بچوں سے مجھے سکون، اطمینان ملے، لطف حلاوت ملے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ خود اللہ پاک نے سکھائی یہ دعا کہ بیوی بچے ایسے مانگو کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جنہیں دیکھ کر لطف آئے، دل کو مزہ آئے۔ اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا مجھے مقتدا بنا دے۔ اللہ پاک نے بہت ساری دعائیں ذکر فرمائی ہیں کہ اہل ایمان یہ دعا مانگتے ہیں، اہل ایمان یہ دعا مانگتے ہیں، اہل ایمان یہ دعا مانگتے ہیں، دعاؤں کا پورا خزانہ دے دیا۔ اس میں فرمایا کہ وہ لوگ یوں دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اپنی بیوی بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک والی دعا بھی انسان سلام سے پہلے جب مانگنے کا اہتمام رکھے، گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی، پرسکون ہوگی، محبت بھری ہوگی۔ اور ماں باپ کے لیے یہ چھوٹی سی دعا بھی اللہ میں نے سکھائی ہے، وقل، کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر ترس کھایا، مجھ پر پیار محبت شفقت کے انہوں نے بوچھاڑ کر دی تھی، جیسے انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پال پوس کے بڑا کیا، کس طرح مجھے اپنی آغوش میں رکھ کے پروان چڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچایا. تو یہ دعا بھی خود اللہ تعالی نے سکھائی ہے. اور اپنے لیے رب زدنی علما، میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی، اس ہدایت سے ہمیں گمراہ نہ فرمانا، اس ہدایت سے محروم نہ فرمانا، اس ایمان کی دولت کو ہم سے سلب نہ فرمانا. یہ دعا بھی خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں سکھائی ہے. غرض یہ کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہوں یا احادیث مبارکہ میں آئی ہوں، ان دعاؤں کا پڑھنا نماز میں بھی جائز ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دعائیں ہوں، اپنی زبان کی دعائیں نماز میں پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا پھر اہتمام رکھا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں مخلوق کا کلام داخل ہونے کی اس میں اجازت اور گنجائش نہیں ہے. تو وہ دعائیں جو خود اللہ تعالی نے سکھائی ہیں، ان میں سے یہ دعا بھی انسان اہتمام کے ساتھ پڑھے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار میں تیری نعمتوں کا فقیر ہوں، سوالی ہوں، منگتا ہوں، تو ہی میری جھولی کو اپنی نعمتوں سے بھر دے. مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں فرماتے. حدیث مبارک کے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی. حدیث مبارک میں اس مضمون کے لیے صفر کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں میں 0/0 لوٹاتے ہوئے حیا آتی. اللہ تعالیٰ اپنی شایہ نشان عطا فرماتے تھے، اس کا تو ذرہ دینا بھی ہمارے لیے خزانوں سے کم نہیں ہے. ذرہ نواز ذات ہے، وہ اپنے خزانوں سے تھوڑا بھی دے دے صفر سے ہٹ کر، اگر ایک نمبر کا بھی اس نے کچھ دے دیا تو وہ بھی ہمارے لیے مالا مال ہونے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث مبارک کا مضمون ہے کہ انسان کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، شرط یہ کہ وہ زبان اس کی صاف ہو اور رزق اس کا حلال ہو. دو شرطیں ہیں کہ انسان کی دعائیں قبول ہونے کے لیے، صدق مقال ہو، لقمہ حلال ہو، زبان اس کی سچی ہو، جھوٹ، غلط بیانی، فحش گفتگو، غیبت، طنز، طعنے، لا یعنی چیزیں اور احسان جتانا، فلاں فلاں جو بھی زبان کے گناہ ہیں، بالخصوص غیبت، چغلی اور کسی کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو ایذا پہنچانا، زبان کے جتنے زہریلے گناہ ہیں ان سے انسان بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، صدق مقال، زبان اس کی صاف ستھری، ہمیشہ سچ بولتا ہو. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مستجاب الدعوات بننے کا کوئی گر سکھا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمایا کہ اپنے لقمے کو پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. تو صدق مقال کے ساتھ ساتھ رزق حلال ضروری ہے، کہ لقمہ اس کا حلال کا ہو، رشوت خور بھی ہو، سود خور بھی ہو، چوری ڈکیتی اور ظلم و زیادتی، ناحق، اس طرح جس طرح سے بھی اور نور سارے معاملات کرتا ہو، پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ بات انسان ایک واقعہ ذہن میں رکھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ترس آیا کہ یا اللہ، اتنا گڑ گڑا کر، اتنا فریادی انداز میں دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ میری بھی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے اور اس کی ساری دعائیں منظور فرما لیں. اللہ پاک کی طرف سے جلال والا جواب آیا، فرمایا موسیٰ تم اس کی کیا بات کرتے ہو، یہ شخص رو رو کر اپنے آنسوؤں سے پوری دنیا کو سمندر کی بھی طرح بھر دے گا، تب بھی میں اس کی ایک نہیں سنوں گا. حیران ہو گئے، یا اللہ اس قدر غیظ و غضب، جاہو جلال، کہ اس کا اتنا رونا کہ جس سے اس کے آنسوؤں سے سمندر بن جائے تب بھی اس کی دعائیں مسترد ہیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ میری نہیں سنتا، میں بھی اس کی نہیں سنوں گا. میں نے منع کیا کہ حرام مت کھانا، حرام کھا کر آتا ہے. جب یہ حرام خوری کرے گا تو میں بھی اس کی کوئی دعا نہیں سنوں گا، جب یہ میری نہیں سنتا تو میں بھی اس کی نہیں سنوں گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان طویل، عریض، لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، جاتا ہے جاتا ہے، کسی مقدس مقام پہ پہنچ کر جا کر وہ دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے. فرمایا کہ فریادی انداز میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ربنا ربنا ربنا، میرے پروردگار میرے ساتھ یہ کر، میرے پروردگار مجھے یہ. ربنا کے ساتھ صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. فرمایا کہ اکلہ حرام ومشربہ، مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، فانا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ انسان کی زبان صاف ستھری ہو، صدق مقال کہلاتی ہے کہ اس کی گفتگو سچی ہو، اور رزق حلال ہو، لقمہ حلال ہو، کہ دانا پانی کھانا پینا نان نفقہ اس کا حلال ذریعے سے ہو. تو فرمایا کہ ان دو چیزوں کا ہونے والا مستجاب دعوات ہے. جب بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے اہتمام کرتا ہے, کوئی مشکل کوئی پریشانی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ حل نہ کر دے. اس دن بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے, خریداری چل رہی تھی, یہ سودا سلب یورو آج کل یہ سیلاب زدگان کے لیے راشن جا رہا ہے. تو کسی اسٹور پر انہوں نے جا کر کہا بھی اتنے اتنا راشن چاہیے, کہا سب ختم ہو گیا. اور ابھی تو آگے حالات وہ آنے والے ہیں, خرد و نوش اشیاء خرد و نوش کی اس قلت پڑے گی کہ عوام کے لیے بھی لالے پڑ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ وہ شخص باتیں کر سکتا ہے جس کی نظر اللہ تعالیٰ پر نہ ہو. وہ رزاق ذات ہے, اس نے وعدہ کیا ہوا رزق دینے کا. آج جس نے رزق سے مالا مال کیا ہوا ہے, کل بھی اسی ذات نے وعدہ لیا ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. میں نے کہا یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے, اپنے اسٹور پر ہے, گودام پر ہے, گئے دکان خالی ہے, اسٹور خالی ہے, آگے صفا. میں نے کہا کرونا وائرس بھی جب آیا تھا بڑی بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ آگے قحط پڑے گا اور قلت اشیاء خرد و نوش ہو جائے گی اور لوگ بھوکوں سے مریں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. الحمدللہ ماشاءاللہ سارا دور گزر گیا اور لوگ کھاتے پیتے جیتے جاگتے زندہ سلامت آگے جا رہے ہیں, جزوی طور پر, انفرادی طور پر, اور حالات کے اعتبار سے اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ آتا ہے. یہ امتحان کا ایک حصہ ہے, آزمائش ہے. دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں تو کوئی بھی مخلوق کوئی بھی انسان وہ غم سے بے غم نہیں ہے. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی فکر اس کو دامنگیر ہے. اگر کوئی بے غم دکھائی دے گا تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا. یہ چرند پرند بے غم ہیں, دنیا مافیا سے بے غم ہے, اللہ پاک نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے. تو دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اگر کوئی بے غم نظر آئے گا تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہوگا, کوئی اور سی مخلوق تو ہو سکتی ہے, لیکن انسان تو دار الامتحان کے اندر آیا ہی آزمائش کے لیے ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, آزمائش کا گھر ہے. ہر شخص امیر غریب, دیندار بے دین, مومن مسلم, کافر فاسق فاجر, ہر شخص وہ آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے. میں نے گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ مومن مسلمان اس آزمائش کے مرحلے سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر چلتا ہے. آندھی طوفان سیلاب تباہ کاریاں خطرناک حالات, آج کل بھی طرح طرح کے وبائیں بلائیں پھوٹی ہوئی ہیں, بخار ہیں طرح طرح کے, بالخصوص ملیریا اور ڈینگی وائرس کا حملہ ہے, اور طرح طرح کی وبائیں بلائیں اطراف کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہیں. سب من جانب اللہ معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کر کامل مکمل خود ہی اپنی فکر میں لگا ہوا ہو تو شاید کہ وہ کامیاب ہو جائے, شاید کہ ناکام رہے. ایک یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے کہ یا اللہ عافیت دے دے, بیماری سے پریشانی سے آزمائش سے بچا لے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے دونوں طرح کی نعمتیں ہیں, نعمتیں امتحان کے بعد والی بھی ہوتی ہیں, بغیر امتحان والی بھی ہوتی ہیں. مجھے وہ نعمتیں عطا فرما دے جو بغیر امتحان کے ملتی ہوں. ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, ہم میں اتنی ہمت اور وسعت نہیں کہ امتحان دے کر پھر نعمتیں حاصل کریں. انعامات ہمیں وہ چاہیے جو بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے مل جائیں. کمزوری کا, بے بسی کا, لاچاری کا, اپنے بندگی کا اللہ تعالیٰ کے آگے برملا اظہار کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو بیماری کے اندر سب سے پہلے جب علاج کرنا تھا تو رجوع اللہ, دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا, یا اللہ بیمار ہو گیا, علاج معالجہ شروع کر رہا ہوں, یا اللہ آپ میرے اس علاج کے اندر تاثیر پیدا فرمانا, مجھے شفا عطا فرما دینا. اب اس علاج کے اندر جو ظاہری ایک سبب اختیار کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے کہ بندے نے مجھ سے فریاد کی ہے, مجھ سے کچھ کہا ہوا ہے. دنیا کے اندر جو کوئی وسیع الظرف سخی داتا کوئی ہوتا ہے, اس سے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے, ذرا آپ دیکھ لینا, نظر کرم کرنا میرے اوپر, ذرا آپ دست شفقت رکھ لینا. تو انسان کے دل دماغ کے اندر وہ ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں شخص نے کہا ہوا ہے. جب موقع آتا ہے تو انسان سب سے پہلے اس کی اس فریاد کو پورا کر دیتا ہے. کوئی گنجائش بن گئی, کوئی نعمت کی ریل پہل ہو گئی, تو انسان یاد رکھتا ہے کہ فلاں کی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے. یہاں تو مالک الملک احکم الحاکمین ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, سخیوں کے سخی ہیں, جن کے پاس لامحدود خزانے ہیں. ان سے جب بندہ کہہ دیتا ہے اپنی فریاد کہ یا اللہ میری یہ مجبوری ہے, یہ پریشانی ہے, میری یہ مشکل ہے, یا اللہ آپ آسان فرمائے, میری مدد فرمائے, مجھے ہمت عطا فرمائے, حوصلے عطا فرمائے, یہ فقر و فاقہ, الامان والحفیظ, یہ غربت و افلاس, یہ تنگ دستی, ایسا خطرناک آزمائش اور امتحان ہے. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. گھر میں فاقہ ہو گیا, ایک وقت کا, دو وقت کا, تین وقت کا نہیں ہوتا, لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں. کتنے حالات حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم پھول صفت بچیاں, چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے, ان کو انسان ذبح کر کے خود کو خودکشی کر لیتا ہے. کہیں پر عورتیں, کہیں پر مرد. کیوں؟ گھر میں فاقے ہیں, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہوتے 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 انسان ہمت ہار جاتا ہے اور آس پاس معاشرے میں کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا, تو انسان آخرکار خود بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. تو یہ فقر و فاقہ بہت خطرناک امتحان ہے, اللہ بچائے. آزمائش سے اللہ بچائے, بغیر آزمائش کے اللہ پاک امتحان لیے بغیر انعامات سے نواز دے. عافیت مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنی چاہیے, جو بھی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, بلائیں آ رہی ہیں, آزمائشیں ہیں, خطرات ہیں, یا اللہ بچا کے رکھنا, عافیت سے رکھنا. وہ جو میں دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے تمام اہل خانہ سمیت ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے, وبائی اور موروثی بیماریوں سے مرتے دم تک بچا کے رکھنا. تو یہ کسی بھی محفل کی دعا قبول ہو گئی, وارے کے نہیں آ رہے ہیں مزے, چھوٹی موٹی بیماری تو آتی رہے, لیکن موذی امراض سے اللہ میاں بچا لے, آزمائشوں سے بچا لے, اور تکلیفوں کے اندر انسان رستہ رہے. کئی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کئی کئی مہینے, کئی کئی ہفتے, کئی کئی سال بستروں پر رستے رہتے ہیں. الامان والحفیظ, کون زندگی کے کس موڑ پر کس مرحلے سے گزرے گا کچھ نہیں پتا ہوتا. تو عافیت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے اور لو لگا کے رکھتا ہے, مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ خود اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں, کہ یہ بندہ وفادار ہے. خوشحال تھا, فراخ دستی ملی ہوئی تھی, اور عام حالات میں بھی یہ مجھ سے جڑا ہوا تھا, اس سے لو لگا کے رکھتا تھا. میرا بندہ میرے ساتھ وفاداری کے معاملات کرتا تھا. اس بندے کے ساتھ آزمائش کے دنوں میں بھی اپنی مدد شامل حال رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے پر نظر ہوتی ہے, تو نظر کرم کا سوال, اللہ تعالیٰ سے فریادی انداز میں التجاؤں کا, دعاؤں کا اہتمام رکھا جائے. صبح جب رات کا آخری پہر تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ, لاڈلے بھی ہیں, چہیتے بھی ہیں, محبوب بھی ہیں, مبغوض بھی ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے ہمیں سبق سکھایا ہے, ہر دن ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم, جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو روز جزا کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, بدلے کا دن. دین دین سے ہے بدلہ, جو بدلے والے دن کا مالک ہے وہ بدلے چکائے گا بدلہ. یہاں تک بھی حدیث مبارک میں آیا کہ اگر سنگ والی بکری نے بے سنگ بکری کو دنیا میں سنگ مارا تھا, وہ سنگ جو اس کو چبا, اس چبنے سے جو اس کو تکلیف پہنچی, اس کا بھی حساب بے باک کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو آخرت میں زندہ کریں گے. سنگ والی بکری کو بے سنگ بنا دیا جائے گا اور بے سنگ بکری کے سنگ دے دیے جائیں گے. دنیا میں جتنی زور سے اس نے اس کو سنگ مارا تھا, اتنی زور سے وہ اس کو سنگ مار کے اپنا بدلہ لے گی, اور اس کے بعد کہا جائے گا اب تم مٹی بن جاؤ, وہاں تک بدلہ دلوایا جائے گا. یہ درندے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں, تو آخرت میں ان کے بھی تمام بدلے دلوائے جائیں گے. وہ اس مرحلے سے گزریں گے کہ چیر پھاڑ کرتے وقت سامنے والے پر کیا کچھ گزری تھی, اس حد تک حساب کتاب نمٹایا جائے گا. مالک یوم الدین, بدلے والے دن کا مالک, یعنی قیامت کا دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پورے قرآن کریم میں خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ, پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ اور مکھن, لب لباب. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ انعام یافتہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا, غضب نازل ہوا. ولا الضالین, وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر مت چلانا. ہر نماز میں, ہر دعاؤں میں یہ مانگا جاتا ہے کہ صراط مستقیم مانگو, انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگو, کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیں. انعمت, جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں آپ چلا دیں. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب بھی ہیں, ضال بھی ہیں. مغضوب یہود, جن پر اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب قہر وبال عذاب نازل ہوا، یہاں تک کہ قونو خردتا خاسئین، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، شکلیں مسخ ہوئیں اور خطرناک عذابوں کا شکار ہوئے، یہ ہے مغضوب، جن پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا. وال گمراہ، والین گمراہوں کے ٹولے سے، گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچانا، عیسائی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا معجزہ تھے، ان کو اتنا بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا، کہا کہ تین مل کر ایک مخلوق، ایک معبود بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیہ باللہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پکے ٹکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، اور حضرت مریم کو بھی معبود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنا دیا. ان تینوں کے مجموعے کو انہوں نے تثلیث کا عقیدہ قائم کر کے فرمایا کہ یہ گمراہ ہوئے ہیں. تو نہ مغضوب کا راستہ دینا، نہ ہمیں گمراہوں کا راستہ دینا، ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو آپ کے انعام یافتہ بندے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات مان کر چلتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کا کہا مانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. وہاں دوسری جگہ ان انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ پاک. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سارے انعام یافتہ ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کا ساتھ جس کسی کو مل گیا بڑا پیارا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندے بھی بتا دیے اور مغضوب اور ضال بھی بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہیں، محبوب بھی ہیں، مبغوض بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں. تو رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن نام، پوری فہرست ہوتی ہے. مخلوق اربوں کھربوں ہیں، 6 ارب کے اوپر مخلوق جا رہی ہے، تو ان کے نام بنام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، تقسیم ہیں. فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کو تھپک تھپک کے سلا دو، اٹھنے نہ پائیں. مجھے پسند نہیں کہ میں یہ میرے آگے آ کے کھڑے ہوں، میں ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتا. فلاں ابن فلاں کو تھپک تھپک کے سلا دینا، اٹھنے نہ پائیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں. دوسرے نمبر پر باری آتی ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ گنتیوں کے افراد ہوتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، کھربوں میں، اربوں میں جانا بڑی مشکل بات ہے. ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک کی تعداد پوری دنیا میں ہوتی ہوگی کہ جن کے نام بنام اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں فرشتوں کو، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کو جا کے ذرا اٹھا دو، ان کے میرے سامنے آنے کا اور ملاقات کا وقت ہو گیا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ اب یہ تیار ہو جائیں، وضو بنا کر تیار ہو کر یہ میرے سامنے آئیں، کھڑے ہوں، عبادت کے اندر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کبھی جھکیں، کبھی سجدے میں جائیں، اور میرے ساتھ اب ان کی بات چیت شروع ہو جائے، میرے دوستوں سے میری ملاقات کا وقت شروع ہو گیا. فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں، ان کو اٹھا دو، ملاقات کا وقت شروع ہو گیا. فرشتے آ کے ان کو بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے. تھکے ماندے بھی کیوں نہ ہو، سفر حضر کیوں نہ ہو، وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر ذمہ داری نبھا کر ان کو اٹھا دیتے ہیں، اور اٹھنے کے ساتھ ہی وہ محبت میں ایسے گرویدہ ہوتے ہیں کہ وہ ساری تھکن ایک طرف، سارے معاملات ایک طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ایسے ہمتن گوش ہوتے ہیں کہ نہائے دھوئے، صاف ستھرے ہوئے، وضو بنایا، لباس پوشاک تیار ہوئے، اور آگے مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے وہ محبوب بندے ہیں جن کو دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، جن سے ملاقات میں میرے خوشی ہے، رضامندی ہے، ان کو اٹھا دو. تیسرے نمبر کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ان بندوں کو جا کر کروٹ دلا دو، اس کروٹ کے اندر ان کی آنکھ کھلے گی، دل چاہے گا جاگ جائیں گے، دل چاہے گا سو لیں گے. یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے جوانی عبادت کے اندر اور ساری محنت ریاضت کے اندر گزاری ہے، اب بوڑھے ہو چکے، ضعیف ہو چکے، کمزور ہو چکے، بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ناتوا ہیں، ان کو ہلا کر جگا دو، بیدار تو کر دو، کروٹ لیں گے، آنکھ کھلے گی، وقت دیکھ لیں گے کیا وقت ہوا. اگر چاہیں گے اٹھ جائیں گے, نماز کے لیے آ جائیں گے, تہجد میں کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر چاہیں گے تو سو جائیں گے. یہ میرے وہ بندے ہیں جن کا سونا بھی مجھے اچھا لگتا ہے, جن کا جاگنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے, چونکہ زندگی انہوں نے پوری میری فرما برداری میں گزاری ہے. اب یہ ضعف کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, یا خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے اب یہ ضعیف ہیں, ان کا آرام بھی مجھے پسند ہے, ان کی عبادت بھی مجھے پسند ہے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں داخل کرا لے کہ جن کے نام اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں کہ ان کو اٹھا دو, ملاقات کا وقت ہو گیا. اور جوانی کی عبادت, اور جب تک اس کے قوا اس کا ساتھ دے رہے تھے توانائی برقرار تھی. تو جب تک ہمت ساتھ دیتی تھی, توانائی ساتھ دیتی تھی, عبادت میں لگتے تھے, لیکن آج اگر وہ کسی تھکاوٹ کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ اپنی عبادت کو انجام نہیں دے پا رہے, تو اللہ تعالیٰ کو ان کا دونوں طرح کا عمل پسند ہے کہ بندے سوئیں تب بھی میرے پسندیدہ, جاگیں تب بھی میرے پسندیدہ. لیکن خدا نہ خواستہ ان بندوں میں ہمارا داخلہ نہ ہو جائے کہ ان کو تھپک تھپک کے سلا دو, تہجد کے وقت میں بھی سلا دو اور فجر کے وقت میں بھی سلا دو. فجر کے وقت میں تو جو سویا رہ جاتا ہے تو شیطان کی طرح جو کاروائی حدیث مبارک میں بیان کی ہے. حدیث مبارک میں جو فرمایا کہ جو فجر کے وقت شیطان گدی پر آ کر گراہیں لگاتا ہے, اور ان گراہوں کے اندر ایک دو تین گراہیں لگا کے کس دیتا ہے کہ شکار کو اپنے جال میں جکڑ لیا. جب بندہ مومن اٹھتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو بنا لیتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے, پھر وہ جب اٹھ کے نماز کے لیے آ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ کھل جاتی ہے, لیکن نہ وہ اٹھا, نہ وضو بنایا, نہ نماز کے لیے آیا, تو گرہوں پہ گرہیں کستی جاتی ہیں, یہاں تک کہ وہ سویا پڑا رہ گیا اور سورج نکل گیا. فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ یہ میرا شکار میرے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. فرمایا کہ پورے دن وہ خبیث النفس ہو کے کاہل, لاغر, سست اور نحوست کا پیکر وہ بن کے سارا دن گزارتا ہے. اور جو شخص جاگ جاتا ہے, فرمایا نشید, حشاش, بشاش, چاک و چوبند, بابرکت صبح کرتا ہے وہ. تو ابھی ہمیں اپنے آپ کا فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم خبیث النفس بن کر دن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, یا پاکیزہ نفس کے ساتھ حشاش بشاش بن کر. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کے اس پہر میں اٹھ جائیں کہ جس پہر میں اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے نام فرشتوں کو حوالے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اٹھا دو, جگا دو, ان کو بتا دو کہ آؤ, ملاقات کا وقت ہو گیا. رات انسان اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت لے کر سوئے, وقت سے سونے کی عادت بنا لے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جاگنے میں کوئی, سونے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, تجاوز نہیں ہوتا, اصل تجاوز جاگنے میں ہوتا ہے. انسان جتنی دیر تک جاگے گا اتنی دیر تک سوئے گا. تو رات اگر انسان وقت سے سونے کا معمول بنائے گا, دعائیں پڑھ کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست رکھ کے سوئے گا کہ یا اللہ صبح بھی اپنے دربار کے حاضری نصیب فرما دینا, یا تہجد کے اندر یا اللہ اپنے سامنے بلا لینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والا, بزرگان دین تو فرماتے ہیں جس گناہ کو انسان کا چھوڑنا آسان نہ ہو, اس گناہ کے چھوڑنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, یا اللہ فنا فنا گناہ میری زندگی میں ایسے رچ بس گئے, ایسی مجھے ان کی لت پڑ گئی ہے, چھوڑنا چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں, مانتا ہوں کہ گناہ ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا. بد نظری کا گناہ ہے, یا کانوں کا گناہ ہے, یا اور دیگر گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں مختلف گناہ ہوتے ہیں. تو انسان کوشش تو کرے, ایک تو یہ کہ انسان مست ہو مگر لگا ہوا ہے ان گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے, ایک یہ کہ انسان کم از کم نادم ہو, پریشان ہو اور پچھتاوا ہو, شرمندگی کا اظہار ہو, پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے. اللہ یہ فلاں فلاں گناہ میں مانتا ہوں, اقراری مجرم ہوں, مجھ سے گناہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ مجھ سے چھوٹتا نہیں, لت پڑ گئی ہے, آپ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جب حوالے کر دیا جاتا ہے گناہ کے چھوڑنے کا معاملہ, بھی چند دن گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نفرت اور کدورت اس کے دل میں ڈال دیں گے, اور اس گناہ کے جو ماحول تھا اس گناہ کے ماحول سے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ کے آگے انسان درخواست تو کرے, فریاد تو کرے, التجا تو کرے کہ اللہ مجھ سے فنا فنا نیکی نہیں ہوتی, ان نیکیوں سے محروم ہونا بھی یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص تھا جو دعاؤں میں رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, چیخ رہا, چلا رہا تھا, واویلا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھ کے بدگمانی کی, میں نے کہا ویسے ڈھکوسلے کر رہا ہے, بس میرا اس کے بارے میں بدگمان ہونا ہی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرا کہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے, مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے, میرے آگے گڑ گڑا رہا ہے, آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی کی. فرمایا کہ 6 مہینے مسلسل لاکھ کوشش کے باوجود میں تہجد کی عبادت سے محروم کر دیا گیا. انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے, اپنے بس میں تو اس کے میں نے عرض کیا نا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا تھا, اللہ توفیق آپ کی کیا چیز ہے, فرمایا آپ کا نام کیا ہے, اللہ سے پوچھا تھا توفیق کیا ہے, اللہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, چپ کھڑے میں, بتایا نا آپ کا نام کیا ہے, چپ کھڑے میں, ارے بھائی نام تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے, موسیٰ. دو دفعہ پوچھا جبکہ نہیں بتایا, کہ اللہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا, فرمایا یہی میری توفیق ہے, جب میں نے سلب کر لیا نا آپ اپنے نام تک نہیں بتا سکتے, دوسرے کام تو دور کی بات. تو یہ انسان اگر اس کو عبادت کی توفیق مل رہی ہے, کوئی فجر میں جاگ جاتا ہے عبادت کے لیے آ جاتا ہے, تو پھر وہ گھمنڈ نہ کرے, فخر نہ کرے, دوسروں کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھے, حقیر فقیر نہ جانے نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. کس بندے کا اللہ تعالیٰ سے ساتھ کون سا معاملہ ہے, دوسروں پر تنقید تحقیر نہ ہو, اپنی ذات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھا جائے. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس نوجوان کو دعاؤں میں روتا ہوا دیکھ کر بدگمان ہوئے کہ شاید یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھلاوا کر رہا ہے, ڈھکوسلے کر رہا ہے, کہ یہ زور زور سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نماز میں, میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ نماز کے بعد کوئی نمازی دائیں بائیں ہاتھ ایسے جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو ہاتھ اٹھائے, وہ ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے. رمضانوں میں بعض دفعہ کیفیت ہو جاتی ہے, انسان ایسے روتا ہے کہ اپنی آواز پر قابو نہیں پاتا, یہ کیفیات ہوتی ہیں انسان کی, بعض دفعہ ایسے پھٹ کے انسان روتا ہے. ہمارے ساتھ عمرے کے سفر پر تھے ہمارے میرے دوست ہیں, ان کے برادر نسبتی, اور ان کی والدہ کا مدینہ طیبہ میں ایک لخت مسجد قبا میں انتقال ہوا, تو ہم لوگ بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے, بڑا گروپ تھا, تو تجہیز تکفین میں وہاں اسپتال میں سب چیزوں میں میں بھی شریک رہا, پھر وہاں سے آئے جنت البقیع میں غسل کفن میں, پھر وہاں سے مسجد نبوی میں, سارے معاملات ہو گئے. تو وہ ساتھ ساتھ ہیں اور مختصر سے افراد ہیں, باقی ہمارے قافلے کے باقی سارے اہل ایمان کا لاکھوں کا مجمع. میں گدائے درے شاہ کون این ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں, ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. وہ خاتون دور دراز چترال کے گاؤں میں رہنے والی, کبھی زندگی میں سفر کر کے اپنے گاؤں سے نہیں نکلی تھی, عمرے کے لیے نکلی, سفر کر کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچی, حرمین شریفین میں عمرے کی عبادت انجام دے لینے کے بعد مسجد نبوی میں سلام پیش کرنے کے لیے صبح ہمارے ساتھ ہماری خواتین کے ساتھ گئی ہیں, سلام پیش کر لیا ہے, اور اگلی صبح زیارات پر نکلی ہوئی ہیں بیٹے کے ساتھ. زیارات کرتے 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 جب وہ جنت البقیع سے گزر رہے تھے, اور وہ بیان کرنے والے زیارات کرانے والے ساری تفصیلات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مبارک قبرستان میں 10,000 صحابہ اکرام, آپ کی ازواج مطہرات, 9 کی 9 ازواج مطہرات, آپ کی 4 کی 4 صاحبزادیاں, آپ کے چچا, آپ کی پھوپھیاں, پورا خاندان وہاں آباد ہے جنت البقیع میں. تو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو 10,000 صحابہ اور پھر امت کے بے شمار افراد خوش نصیب سعادت مند. فرمایا کہ جو کوشش کرو کہ مدینہ کا قیام, مدینہ کی وفات ہو, جو جنت البقیع میں ہوں گے ان کے لیے میرے اوپر سفارش کرنا واجب ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. تو وہ صبح کے وقت میں جب وہ زیارات کرانے والے مائک کے اوپر بتاتے جا رہے تھے, تو ان کی والدہ ٹپ ٹپ آنسو برسا رہی تھیں, اور یہ زیارات کرتے کرتے مسجد قبا تک پہنچے اور وہاں ان کا ہارٹ فیل ہوا, اور شام عشاء کے اندر مسجد نبوی کے اندر لاکھوں کے مجمع نے ان کی نماز جنازہ پڑھی, اور وہیں پر آرام فرما ہو گئی ابد الآباد تک کے لیے. تو ان کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا اور وہ ہم میں ان کے ساتھ تھا. تدفین سے فارغ ہو کر ہم جب واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے, تو اب تک تو پورے سفر میں ماں بیٹے دونوں ساتھ تھے, اب وہ بیٹا اکیلا ہو گیا, اور وہاں جب وہ لاش حوالے کی تو میں بھی ساتھ تھا, ہم دونوں اندر تھے جنت البقیع میں جہاں مقصد. تو ان کا چھوٹا سا وہ کوئی لاکٹ واکٹ تھا, بالیاں اور چھوٹی سی ہاتھ کی جو یہ چوڑی وغیرہ, یہ سب چیزیں ان کے لاش کے ساتھ رکھی تھیں, ان کے حوالے کی ان کے بیٹے کے, اور آخری دیدار جس کو کہتے ہیں آخری دیدار ان کا کرایا, اور اس کے بعد پھر وہ ان کی لاش وغیرہ حوالے کی ہمارے. تو یہ سارا معاملہ تو ابھی چل رہا تھا, چونکہ اب تک لاش ساتھ ساتھ تھی. ہوتے ہوتے جب وہ تدفین تجہیز سب کچھ نمٹ گیا, اور جنت البقیع سے واپس پلٹ کر ہم لوگ جب جا رہے تھے, تو گنبد خضرا کے سامنے سے گزر رہے تھے, قبلے کی طرف مسجد نبوی کی قبلے کی طرف سین سے گزر رہے تھے, اور وہ سامنے ان کا ہوٹل تھا. اس وقت ان کا جو بیٹا عالم فاضل ہے, ماشاء اللہ استاد ہیں, لیکن ہمارے دوستوں کی طرح ہیں اور میرے چھوٹے بھائیوں کا ساتھی ہے, ایسے پھٹ کے رویا ایک دم سے, کہ صبر کا بندھن جیسے پھٹتا ہے نا, غبارے کے اندر جیسے پانی بھرا ہوا اس کو پھاڑ دیا جائے, ایک دم سے پانی پھیل جاتا ہے, سے پھٹ کے چیخ کے رویا ایک دم سے اما, اور ایسے فریادی انداز سے کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے. اب تک تو سفر میں ساتھ ساتھ ہے کہ آج اما کو سپرد خاک کر دیا ہمیشہ کے لیے, پیچھے پورا خاندان یہاں سارے انتظار میں رہ گئے, اور وہ گویا کہ جانا ان کا آخری جانا تھا. تو وہ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے, تو وہ جو پھٹ کے رویا تھا, آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے جب کبھی سفر میں وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. ابھی بھی سفر میں بھی میں اپنے ساتھیوں کو میں نے بتایا کہ یہاں سے ہم گزر رہے تھے اور یہاں عشاء کا بعد کا وقت تھا اور رونق لگی ہوئی ہے سارے ماشاء اللہ, وہ تو جنت کا منظر ہے, رونق ہے, گہم گہمی ہے, سارے ماشاء اللہ امتی وہاں جمع ہوتے ہیں تیری جالیوں کے نیچے, تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تو ان رونقوں کے اندر کسی پر قیامت ٹوٹ گئی کہ اس کی والدہ کا جنازہ اٹھا ہے, اور واپس جاتے وقت وہاں جو پھٹ کے رویا تھا, پھوٹ کے رویا تھا, آج تک وہ مجھے یاد آتا ہے. تو بندے پر کبھی کوئی کیفیت ایسی آتی ہے جس میں اللہ کے آگے وہ پھوٹ کر روتا ہے, پھٹ کر روتا ہے, تو یہ ریاکاری نہیں کہلاتی. حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے کہ میں نے بدگمانی کی, اس بدگمانی کا سزا مجھے یہ ملی. فرمایا کہ 6 مہینے تک میں تہجد کی عبادت سے محروم کر دیا گیا, لاکھ کوشش کے باوجود مجھے توفیق نہیں مل رہی تھی. تو توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا توفیق کیا ہے, فرمایا نام کیا ہے, تو فرمایا کہ یہی میری توفیق ہے کہ اگر میں آپ کو توفیق دوں گا تو آپ کچھ بتا سکیں گے, کچھ کر سکیں گے, کچھ کہہ سکیں گے. توفیق سلب ہو جائے تو اپنے نام تک بھی نہیں بتا سکتے. تو گھمنڈ نہ ہو, فخر نہ ہو, عبادت کی توفیق اگر مل گئی, اللہ نے اپنے گھر پہ بلا لیا, نماز کے لا کے کھڑا کر لیا, تو انسان فخر گھمنڈ اور احساس برتری کہ میں تو نمازی ہوں, میں تو فجر میں بھی آتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, یہ سارے بے نمازی, گناہگار, فاسق, فاجر, ایسا نہ ہو, یہ اپنی بھی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. اور اس طرح سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سزا مل جائے جو حضرت سفیان ثوری برملہ فرما رہے تھے, اس بدگمانی کی سزا مجھے 6 مہینے تک تہجد کی محرومی سے. یہاں تو فرض نمازوں سے محرومی ہے, زندگیوں میں نمازیں کس قدر چھوٹتی ہیں, فجر چھوٹ جاتی ہے, دن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, کام کاج میں بھاگا دوڑی میں کتنی کتنی نمازیں ہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کی شکل ہوتی ہے کہ بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے کہ دور رکھو اس کو, دور ہمارے گھر میں حاضری کا اس کو موقع نہ دیا جائے. تو کوئی بھی ایسا ہمارا عمل نہ ہو, کوئی بھی ایسی بدبی نہ ہو, کوئی بھی گستاخی نہ ہو, کوئی بھی حقارت نہ ہو اللہ کی مخلوق کے لیے, کوئی بھی ایسا ہمارے دل میں طنز, طعنے, تحقیر, تذلیل, توہین, تنقید نہ ہو جس کی وجہ سے ہم خود محروم کر دیے جائیں. ہمیشہ اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھا جائے, مخلصانہ انداز میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے صاف ستھرے رکھے جائیں, عبادت میں انسان لگن کے ساتھ مگن رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے, اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا, جمع ہونا, کہنا سننا قبول فرمائے, عاجزی, انکساری, اخلاص اور اخلاق عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ڈینگی وائرس چل رہا ہے, میری چھوٹی بہن ہے اس کو بھی وائرس ہوا ہوا ہے اور کافی زیادہ اس کے جو سیل ہیں کم ہو چکے ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک میری بہن امشیرہ کو بھی, بھائی بھی بیمار چل رہے ہیں, خود میں بھی بیمار ہو گیا تھا. اللہ پاک ہم سب کو, تمام متاثرین کو, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم عافنا واعف عنا, اللہم احفظنا فانک خیر الحافظین. یا حفیظ یا بصیر یا معین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت على نفسك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.